سیدی و سندی و حبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں و فیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے، و فیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے، فیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے، فیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے، امید نصیحت دوستو اس کی اشاعت ہے، امید نصیحت دوستو اس کی اشاعت ہے، جسے حاصل کرم سے ان کے توفیق انابت ہے،
انابت ہے نائب یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب، اللہ والا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے،
جسے حاصل کرتے ان کے توفیق انابت ہے، یقیناً اس کو حاصل رشک سب اپنی دولت ہے، یقیناً اس کو حاصل رشک سب اپنی دولت ہے، جسے حاصل کرم سے ان کے توفیق انابت ہے، یقیناً اس کو حاصل رشک سب اپنی دولت ہے، کرم ہے ان کا جو حاصل تجھے حسن خطابت ہے، کرم ہے ان کا جو حاصل تجھے حسن خطابت ہے، مگر رب کی مشیت پر ہی تاثیر ہدایت ہے، مگر رب کی مشیت پر ہی تاثیر ہدایت ہے، اگر حاصل کسی کو راہ حق پر استقامت ہے، اگر حاصل کسی کو راہ حق پر استقامت ہے، تو یہ اللہ کی جانب سے رحمت اور نصرت ہے، تو یہ اللہ کی جانب سے رحمت اور نصرت ہے، اگر حاصل کسی کو راہ حق پر استقامت ہے، تو یہ اللہ کی جانب سے رحمت اور نصرت ہے، اگر خون تمنا سے ہمارے دل میں حسرت ہے، اگر خون تمنا سے ہمارے دل میں حسرت ہے، مگر پوشیدہ اس میں ان کی قربت رشک جنت ہے، مگر پوشیدہ اس میں ان کی قربت رشک جنت ہے، اگر خون تمنا سے ہمارے دل میں حسرت ہے، مگر پوشیدہ اس میں ان کی قربت رشک جنت ہے،
یعنی دل توڑنے سے، تمناؤں کا خون کرنے سے اللہ ملتے ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے، اور اللہ کا قرب جنت سے بھی زیادہ قیمتی ہے، رشک جنت ہے، کروڑوں رشک جنت ہے،
اگر خون تمنا سے ہمارے دل میں حسرت ہے، مگر پوشیدہ اس میں ان کی قربت رشک جنت ہے، گناہوں کی تمنا ظالم کیسی فطرت ہے، گناہوں کی تمنا ظالم کیسی فطرت ہے، کہ جس کی ابتدا انتہا ظلمت کی ظلمت ہے، کہ جس کی ابتدا انتہا ظلمت کی
ظلمت ہے گناہوں کی تمنا، ظالم کیسی فطرت ہے کہ جس کی ابتدا انتہا ظلمت کی ظلمت ہے، وہ فیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے، امید نصیحت دوست تو اس کی اشاعت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا ہم کو ابتر درد نسبت ہے، ہمیشہ یاد رکھنا ہم کو ابتر درد نسبت ہے، نہیں ہے صاحب نسبت جو ظالم اہل غفلت ہے، نہیں ہے صاحب نسبت جو ظالم اہل غفلت ہے، ہمیشہ یاد رکھنا ہم کو ابتر درد نسبت ہے، نہیں ہے صاحب نسبت جو ظالم اہل غفلت ہے، نہیں ہے صاحب نسبت جو ظالم اہل غفلت ہے، فیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے، امید نصیحت دوست تو اس کی اشاعت ہے۔ حیات المسلمین جو مرتب فرمودہ ہے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ، الحمدللہ دو مجلسیں اس رسالے کے ساتھ ہو گئیں، اور سب سے اول مجلس میں ہم نے ایمان اور اسلام کے متعلق پڑھا، اور اس کے دوسری مجلس میں ہم نے دین کا سیکھنا اور سکھلانا، اس کی فضیلت سے متعلق ہم نے مضمون پڑھا۔ آج قرآن مجید کا پڑھنا اور پڑھانا، قرآن مجید کا پڑھنا اور پڑھانا اس سے پڑھ کر سنا جا رہا ہے، یہ تیسری روح ہے۔ جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ اس رسالے میں 25 ارواح حکیم الامت میں جمع کرتی ہے، اور اس کا نام حیات المسلمین رکھا ہے، تو اس میں دونوں معنی ہیں کہ یہ ایک تو اس طرف رہنمائی کرتی ہے کہ مسلمان کو اپنی زندگی کس طرح گزارنا چاہیے اور کن کاموں میں لگنا چاہیے، دوسرے یہ اس حیات المسلمین کے نام سے یہ بھی معنی ہے کہ یہ مسلمانوں کی حیات ہے، اس میں اسلام کی حیات ہے، مسلمانوں کی حیات ہے، اور اگر یہ سب کچھ نہیں تو پھر انسان مردہ ہے، جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مضامین کی قدر کی توفیق کما حقوق نصیب فرمائے، ان پر عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ بعض احباب کا میسج آیا ہے اور بہت خوشی کا اظہار کیا ہے، اس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں چند برس پہلے، تو دل میں ہمیشہ یہ خیال رہتا تھا کہ رہنمائی کے لیے کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے جو ہمارے روزمرہ کام کاج اور روزمرہ زندگی کے درمیان اسلامی طریقہ کار کے رہنمائی کرتے رہے، تو الحمدللہ یہ کتاب پھر دل میں آئی اور الحمدللہ اس کو شروع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اہتمام کی توفیق دے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ میں سننا سنانا نہ ہو، کسی کام کا نہیں ہے، عمل ہو، عمل نصیب ہو، عمل کو آدمی کہتا ہے کہ مجھے فائدہ ہوا تو میں فائدہ اس کو مانتا ہوں کہ اس پر عمل نصیب ہو گیا تب فائدہ ہے۔ میں سننے سے بہت فائدہ ہوا، بہت فائدہ ہوا، ٹھیک ہے، لیکن عمل نصیب نہ ہوا تو حقیقت میں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عامل بنائے۔ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم سب میں اچھا وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے کوئی شخص مسجد میں جا کر کلام اللہ شریف کی دو آیتیں کیوں نہ سیکھ لے؟ یہ اس لیے کہ دو اونٹنیوں کے ملنے سے زیادہ بہتر ہے، اور تین آیتیں تین اونٹنیوں سے، اور چار آیتیں چار اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہیں، اور ان کی گنتی کے جتنے اونٹ ہوں ان سب سے وہ آیتیں بہتر ہیں، کیونکہ عرب میں اونٹنیوں کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی اور ان کے اندر قیمتی نسل کی اونٹنیاں بھی ہوتی تھیں، جتنی قیمتی نسل کی ہوتی تھی اتنا ہی اس کی ویلیو ہوتی تھی، اہمیت ہوتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مال کی مثال دے کر ان کو سمجھایا ہے کہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت اس قدر قیمتی ہے، ایک مثال ہے، حقیقت میں ایک آیت کا دونوں جہان بھی بدل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کی قیمت اور اہمیت عطا فرمائے کہ قرآن پاک کو ہم صحیح طریقے سے پڑھنا بھی سیکھیں۔ بہت سے لوگ عمر عمر گزر جاتی ہے لیکن قرآن پاک صحیح پڑھنا نہ تو ان کو صحیح پڑھنا آتا ہے اور نہ ہی وہ پڑھنا سیکھتے ہیں، یوں ہی عمر غفلت میں گنوا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، جو بھی موقع مل جائے جس عمر میں بھی اس کی تعلیم ہمیں مل جائے فوراً ہی اس کو اختیار کرنا چاہیے اور قرآن پاک کو سیکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ فائدے میں لکھا ہے کہ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ وہ تو دنیا ہی میں کام آتے ہیں اور آیتیں دونوں جہان میں کام آتی ہیں، اور اونٹ کا نام مثال کے طور پر لیا گیا کیونکہ عرب اونٹوں کو بہت چاہتے تھے، ورنہ ایک آیت کے مقابلے میں ساری دنیا کی بھی کوئی حقیقت نہیں، یعنی دونوں جہان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی نے پورا قرآن بھی نہ پڑھا ہو، تھوڑا ہی پڑھا ہو، اس کو بھی بڑی نعمت حاصل ہو گئی، یعنی تھوڑا بھی پڑھا ہو لیکن صحیح پڑھا ہو، صحیح پڑھنا سیکھے، صحیح طریقے سے پڑھے تو تھوڑا بھی بہت کام کا ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا قرآن خوب صاف ہو وہ درجے میں ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو بندوں کے اعمال نامے لکھنے والے اور عزت والے اور پاکی والے ہیں، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں اٹکتا ہو اور وہ اس کو مشکل لگتا ہو اس کو دوہرا ثواب ملے گا، کہ کوشش کرنے پر اللہ تعالیٰ کے یہاں دوہرا اجر و ثواب ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غفلت سے اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، محنت بھی نہیں کرتا، ساری عمر سیکھا نہیں اور تھوڑا سا اٹک اٹک کے پڑھ لیا، اب سیکھنے کی بھی کوشش نہیں ہے اور اس میں دل بھی نہیں لگاتے، تو یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ جو کوشش اور کرتا ہے اور طلب رکھتا ہے، پھر اپنی عقل کی کمزوری کی وجہ سے، سمجھ کی کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے اٹک رہا ہے، لیکن ساتھ میں رو بھی رہا ہے کہ کاش مجھے اچھا پڑھنا آتا، ایسے شخص کو دو ثواب پورا اجر ملے گا۔ فائدے میں لکھا ہے کہ دو ثواب اس طرح سے کہ ایک ثواب پڑھنے کا اور ایک ثواب اس محنت کا کہ اچھی طرح چلتا نہیں مگر تکلیف اٹھا کر پڑھتا ہے۔ اس حدیث میں کتنی بڑی تسلی ہے اس شخص کے لیے جس کو قرآن اچھی طرح یاد نہیں ہوتا، کہ وہ تنگ ہو کر اور نا امید ہو کر یہ سمجھ کر چھوڑ نہ دے کہ جب یاد ہی نہیں ہوتا تو پڑھنے ہی سے کیا فائدہ۔ آپ نے خوشخبری دے دی کہ ایسے شخص کو دوہرا ثواب ملے گا۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے اجاڑ گھر۔ فائدے میں لکھا ہے کہ اس میں تاکید ہے کہ کوئی مسلمان قرآن سے خالی نہ ہونا چاہیے، یعنی کچھ نہ کچھ صورتیں اس کو یاد ہونی چاہیے، حفظ ہونی چاہیے، اس کے دل میں ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے کلام اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور ہر نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، تو اس حساب سے ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں یوں نہیں کہتا کہ الف ایک حرف ہے، بلکہ اس میں الف ایک حرف، لام ایک حرف، یعنی الف لام میم ایک حرف ہے۔ میں یوں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ اس میں الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ فائدے میں لکھا ہے کہ یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح جب پڑھنے والا الحمدللہ الحمد کہا، پڑھنے والے نے الحمد کہا، تو اس میں پانچ حرف ہیں، لہذا اس پر پچاس نیکیاں ملیں گی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بس ایسے شخص کی حالت پر افسوس ہے کہ ذرا سی کم ہمتی کر کے اتنی بڑی دولت حاصل نہ کرے۔ دیکھیے قرآن پاک میں دل نہیں لگتا، لیکن آخرت کی کرنسی یہی ہے۔ دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن جب آخرت میں پہنچیں گے تو کس قدر حسرت ہوگی کہ کاش ہم قرآن پاک دنیا میں پڑھ لیتے، وہاں کی کرنسی یہی ہے۔ اس طرح یہاں کی کرنسی روپیہ ہے، آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں. وہاں پیسوں سے کچھ نہیں خریدا جا سکے گا, پیسوں سے پلاٹ نہیں ملے گا, حیثیت سے, سرداری سے اور صدر مدرسی سے یا وزیر اعظم بننے سے وہاں کچھ بھی آپ ہمارا اسٹیٹس نہیں ہوگا, کوئی حیثیت نہیں ہوگی, کوئی سفارش نہیں چلے گی, کوئی وہاں یہ نہیں کہ اچھا آپ اتنے بڑے آدمی تھے دنیا میں تو لہٰذا یہ آپ کو یہ پلاٹ دیا جا رہا ہے جنت میں, ایسا کچھ بھی نہیں. بلکہ وہاں نیکیاں کام آئیں گی, ایک ایک نیکی کو آدمی ترسے گا وہاں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہیں پر اس زندگی کی قدر نصیب فرمائے. اب دیکھیے کہ جو حافظ قرآن ہیں وہ کتنی بڑی دولت لیے بیٹھے ہیں, اگر وہ اس کی قدر کریں, اگر اس کو صبح شام پڑھیں اور یاد رکھیں اور بھلائیں نہیں. یاد رکھنا ضروری ہے, اس کی کردان کرتے رہنا روزانہ, کم از کم حافظ ہو کم از کم ایک پارہ روزانہ لازم پڑھنا چاہیے, ورنہ تین پارے ساڑھے تین پارے پڑھنے چاہیے. لیکن یہ سب سے کم درجہ ہے کہ ایک پارے سے کم تو ہرگز بھی نہ کرنا چاہیے. اور ایسی صورت میں پھر اس کو قرآن پاک یاد بھی رہے گا اور انشاءاللہ تعالی اس کی نیکیوں میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس نے قرآن پاک پڑھا اس کے حکموں پر عمل کیا, اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی اور آفتاب کی اس روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی جو دنیا کے گھروں میں اس حالت میں ہو کہ آفتاب تم لوگوں میں آ جاوے. یعنی اگر آفتاب تمہارے پاس آ جاوے تو اس وقت گھروں میں کتنی روشنی ہو جاتی ہے, اس روشنی سے بھی زیادہ روشنی اس تاج کی ہوگی. سو اس شخص کی نسبت تمہارا کیا خیال ہوگا جس نے خود یہ کام کیا, یعنی قرآن پاک پڑھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے, اس پر کیا کچھ مرتبہ ہوگا. فائدے میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں اولاد کے قرآن پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے. سو سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اولاد کو ضرور قرآن پاک پڑھائیں, لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی. اگر کاروبار میں پورا پڑھانے کی فرصت نہ ہو تو جتنا پڑھا سکو پڑھاؤ, جیسا حدیث نمبر 2 میں معلوم ہوا. اور اگر حفظ نہ کرا سکو تو ناظرہ ہی پڑھوا لو, اور اگر حفظ کرانے کی توفیق ہو تو سبحان اللہ, اس کی اور بھی زیادہ فضیلت ہے. جیسے کہ ابھی اس کی ایک حدیث لکھتا ہوں. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو شخص قرآن پاک پڑھے اور اس کو حفظ کرے اور اس کے حلال کو حلال جانے اور اس کے حرام کو حرام جانے, یعنی عقیدہ اس کے خلاف نہ رکھے, جیسے اوپر والی حدیث میں عمل کرنے کو فرمایا تھا, اس پر عقیدہ رکھنے کو فرمایا, تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کی سفارش بخشش کے لیے اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 شخصوں کے حق میں قبول فرمائے گا کہ ان سب کے لیے دوزخ لازم ہو چکی ہوگی. فائدے میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں حفظ کرنے کی فضیلت پہلے سے بھی زیادہ ہے, اور ظاہر ہے کہ گھر والوں میں سب سے زیادہ قریب کے علاقے والے ماں باپ ہیں, تو یہ سفارش بخشش کی ماں باپ کے لیے یقینی ہے, تو اس سے اپنی اولاد کو حافظ یا حافظہ بنانے کی فضیلت کس درجے کی ثابت ہے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دلوں کو کبھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اس کو پانی پہنچ جاتا ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, موت کا زیادہ دھیان رکھنا اور قرآن مجید کا پڑھنا. اب صبح اٹھے تو صبح سے دنیا ہی کی فکریں سر پر سوار ہیں, فلاں چیز کا کیا ہوگا, فلاں چیز کا کیا ہوگا, کام پر جانا ہے, دفتر جانا ہے, فلاں سودا خریدنا ہے, فلاں سودا لے جانا ہے, بس یہی فکریں عمومی طور پر ہم لوگوں کے ذہن پر سوار رہتی ہیں. تو پھر موت کا دھیان کہاں رہے گا؟ اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے ایک دن, اس کا دھیان کہاں رہے گا؟ اور یہاں تک کہ غفلت ہے کہ قبرستان میں مردے کو دفنا کے بھی آ جاتے ہیں لیکن بس آ کر ایسے مشغول ہو جاتے ہیں, اور قبرستان جاتے وقت بھی یہ دھیان نہیں ہوتا کہ آج جن کو ہم نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے کل ہم بھی ان کے کندھوں پر ہوں گے. ہم لوگوں نے اٹھایا ہوا آج جس کو, تو کل کسی کے کندھوں پر جاؤں گا, کل میں بھی قبر میں جاؤں گا اور مجھے بھی منکر نکیر کا سامنا کرنا ہوگا اور آگے میرا سفر شروع ہوگا. سفر شروع ہو جائے گا ایک, لیکن اس سفر کی ہمیں کہاں فکر ہوتی ہے؟ جلدی سے تنسیم کر کے بھاگو بھائی, اپنے کام میں لگو, اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. تو یہ چیز علاج کے قابل ہے, اس کا علاج کرنا چاہیے کہ ہر وقت ہمیں یہ دھیان رہے کہ ہمیں اس دنیا سے ایک اگلی زندگی کو اختیار کرنا ہے. اس زندگی کے بعد ہماری ایک اور زندگی آنے والی ہے, اس زندگی کا مسافہ ایک دوسری زندگی جو لامحدود زندگی ہے اس سے ہونے والا ہے، اور موت تو ایک پل ہے، اس پل پر گزرے بغیر جو ہے دوسری زندگی میں ہم داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے موت ایک ذریعہ ہے، ایک پل ہے. تو اگلا جہان موت حقیقت میں فنا نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے جہان کے لیے پل ہے، تو اس کا دھیان ہر وقت رکھنا اور قرآن مجید کا پڑھنا. جس قدر قرآن پاک کی تلاوت دل سے کرے گا دل کی صفائی ہوتی رہے گی، دل میں نور بڑھتا رہے گا اور گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا اور درجات کی بلندی کا سبب بنے گا، اللہ کی محبت کا سبب بنے گا. دل نور ہی نور ہوگا، مزہ ہی مزہ ہوگا، لطف ہی لطف ہوگا، تو اس سے دلوں کی صفائی بھی ہوتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اور ہم میں دیہاتی لوگ بھی تھے اور ایسے بھی تھے جو عرب نہ تھے، مطلب یہ کہ ایسے لوگ بھی تھے جو بہت اچھا قرآن پاک نہ پڑھ سکتے تھے، کیونکہ دیہاتیوں کی تعلیم کم ہوتی ہے اور جو عرب نہیں ان کی زبان عربی پڑھنے میں زیادہ صاف نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھتے رہو، سب خاصے ہیں. یعنی اگر بہت اچھا نہ پڑھ سکو تو دل تھوڑا نہ کرو، اور اچھا پڑھنے والے ان کو حقیر نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ خیال نہ کرے کہ ہماری زبان صاف نہیں یا ہماری عمر زیادہ ہو گئی، اب اچھا نہ پڑھا جائے گا تو ہم کو کیا ثواب ملے گا، شاید گناہ ہی نہ ہو. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی کیسی تسلی فرما دی اور سب کو پڑھنے کا حکم دیا. یہ سب حدیث مشکات شریف میں ہیں. اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لیے بھی کان لگا دے اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے، اس بڑھنے کی کوئی حد نہیں بتلائی. خدا تعالیٰ سے امید ہے کہ بڑھنے کی کوئی حد نہ ہوگی، بے انتہا بڑھتی چلی جائے گی. اور جو شخص اس آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگی جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہے. دیکھیے صرف سننے ہی میں کتنا فائدہ ہے. فرمایا اللہ اکبر، قرآن مجید کیسی بڑی چیز ہے کہ جب تک قرآن پڑھنا نہ آوے کسی پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سن ہی لیا کرے، وہ بھی ثواب سے مالا مال ہو جائے گا. خدا کے بندو یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا اور ان کو بخشوائے گا. اب جس کو بھائی اپنے آپ کو بخشوانا ہو وہ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھے گا، اور جس کو لاپرواہی ہوگی وہ خدا نخواستہ محروم رہے گا. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا پڑھنے والا قیامت کے روز آئے گا، قرآن یوں کہے گا کہ اے پروردگار اس کو جوڑا پہنا دیجیے، بس اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. پھر کہے گا اے پروردگار اور زیادہ پہنا دیجیے، بس اس کو عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا. پھر کہے گا اے پروردگار اس سے خوش ہو جائیے، اللہ اکبر سبحان اللہ، بس اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا. پھر اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور درجوں پر چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے ایک ایک نیکی پڑھتی جائے گی. اس پڑھنے اور چڑھنے کی تفصیل ایک اور حدیث میں آئی ہے کہ جس طرح سنبھال سنبھال کر دنیا میں پڑھتا تھا اسی طرح پڑھتا ہوا اور چڑھتا ہوا چلا جا، جو آیت پڑھنے میں اخیر ہوگی وہاں ہی تیرے رہنے کا گھر ہے. اللہ اکبر. دیکھیے فرمایا کہ مسلمانوں ان حدیثوں میں غور کرو، اور قرآن مجید حاصل کرنے میں اور اولاد کو قرآن پاک پڑھانے میں کوشش کرو. اگر پورا قرآن پڑھنے یا پڑھانے کی فرصت نہ ہو تو جتنا ہو سکے اسی کی ہمت کرو. اگر اچھی طرح یاد نہ ہوتا ہو یا صاف اور صحیح نہ ہوتا ہو تو گھبراؤ مت، اس میں لگے رہو، اس طرح سے پڑھنے میں ثواب بھی زیادہ ملتا ہے. اب یہ ایک آدمی غفلت سے پڑھتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو کیا کہیں ہے، لیکن جو آدمی کوشش کرے عمل کرے. کسی قائد میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 15-20 منٹ روزانہ کسی ماہر قائد صاحب کے پاس اگر وقت لگا دیا جائے تو 2-3 مہینے کے اندر قرآن پاک درست ہو جاتا ہے. یہ آخرت کے لیے تھوڑی سی محنت نہیں کرتے ہم، بلکہ دنیا کے لیے تو دن رات لگے رہتے ہیں، لیکن آخرت کی کرنسی کا ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ اس کو بھی کمانا چاہیے. اگر حرص نہ کر سکو ناظرہ ہی پڑھو پڑھاؤ، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اگر پورا قرآن پاک حاصل کرنے کی فرصت نہیں یا ہمت نہیں، کسی پورا قرآن پڑھنے والے کے پاس بیٹھ کر سن ہی لیا کرو، یعنی اس سے اجازت لے کر اس کے پاس بیٹھ کر سن لیا کرو۔ ان سب باتوں کا ثواب اوپر احادیث میں پڑھ چکے ہو، اور یہ موٹی بات ہے کہ جو کام ضروری ہوتا ہے اور ثواب کا ہوتا ہے، اس کا سامان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور اس میں ثواب بھی ملتا ہے۔ بس اس قاعدے سے قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کا سامان کرنا، یعنی اس کے لیے اہتمام کرنا بھی ضروری ہوگا اور اس میں ثواب بھی ملے گا۔ مثلا کوئی آدمی قاضی صاحب کے پاس جاتا ہے، جتنے قدم چل کے جائے گا اس پہ بھی ثواب ملے گا، جتنا وقت وہاں لگائے گا اس وقت کو عبادت میں لکھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تب اس کو ثواب ملنا شروع ہوا، بلکہ گھر سے اس ارادے سے نکلا، بلکہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے مدرسے جانا ہے تو اس وقت اٹھا ہے، نیند سے اٹھا ہے اور محنت کر کے اٹھا ہے، دین کو قربان کر کے اٹھا ہے، جبھی سے ثواب شروع ہو گیا۔ اور کھا بھی رہا ہے تو ثواب، کپڑا پہنا، نہایا دھویا، وضو کیا، کپڑا پہنا، سب میں ثواب مل رہا ہے۔ ایک وضو کا ثواب اپنی جگہ، اور قرآن پاک کے لیے وضو کر کے وہ جا رہا ہے، ہر قدم پر ثواب مل رہا ہے، جتنا وقت اس کا خرچ ہو رہا ہے۔ اگر وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے تو پیٹرول خرچ ہو رہا ہے، اس پیٹرول پر ثواب مل رہا ہے، اور اگر وہ وین میں جا رہا ہے تو وین کا کرایہ ہوتا ہے، اس کرایے کا خرچ کرنا، اس پر ثواب مل رہا ہے۔ غرض جو بھی چیز معاون ہوگی قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے میں، ہر عمل پر، ہر چیز پر ثواب مرتب ہوگا۔ اور سامان اس کا یہی ہے کہ ہر جگہ کے مسلمان مل کر قرآن پاک کے مکتب قائم کریں اور بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں۔ آج الحمدللہ ساری دنیا کے اندر، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا کے اندر مساجد میں، مدارس میں، جگہ جگہ مدارس قائم ہیں، مساجد قائم ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ کچھ عرصے پہلے یہاں تشریف لائے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ پیرس جیسے شہر کے اندر 17 مدرسے قائم کیے ہیں صرف ایک عالم صاحب نے، 17 مدرسے۔ پوری دنیا کے اندر مساجد قائم ہو رہی ہیں۔ برطانیہ میں بتا رہے تھے کسی زمانے میں ایک گھر کے اندر، گھر کو توڑ پھوڑ کر کے ٹھیک کر کے مسجد کی جگہ بنائی گئی تھی، مسجد نہیں بنائی گئی تھی کسی زمانے میں۔ اور آج وہ بتا رہے تھے کہ صرف لندن کے شہر میں 500 مساجد ہیں، 500۔ تو پاکستان میں تو الحمدللہ چپتے چپتے پہ قرآن پاک کے مدرسے قائم ہیں، لیکن افسوس کے پڑھنے والے بہت محروم ہیں۔ پوری عمر گزار دی لیکن قرآن پاک صحیح طور سے سیکھنے کی توفیق نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ تو فرمایا کہ بچوں کو قرآن پڑھوائیں، اور بڑی عمر کے آدمی بھی اپنے کاموں میں سے تھوڑا وقت نکال کر تھوڑا تھوڑا قرآن پاک سیکھا کرے، اور جو پڑھانے والا مفت نہ ملے، سب مل کر اس کو گزارا کے موافق کچھ تنخواہ دیا کرے۔ ظاہر ہے وہ بھی قرآن پاک پڑھانے والا بھی انسان ہے، اس کے ساتھ پیٹ لگ رہا ہے، بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، وہ اپنا وقت نکال کر جب قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو ضرور اس کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مفت لکھا ہوا ہے، مفت قرآن پاک کی تعلیم، تو بس سارا مفت سے چل رہا ہوگا، آسمان سے غیب سے سامان آ رہا ہوگا، غیب سے کھانا آ رہا ہوگا، نہیں۔ سب اسباب جڑتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی خاموشی سے اپنی جیب پہ ہاتھ رکھے رہیں، بلکہ ان کو بھی انسان سمجھے اور ان کی ضروریات جہاں تک ہو سکے ان کو پورا کرے، اس میں خرچ کرے۔ اسی طرح جو بچے اپنے گھر سے غریب ہوں اور اس لیے زیادہ قرآن پاک نہ پڑھ سکیں، ان کے کھانے کپڑے کا بندوبست کر دیا کریں کہ وہ اطمینان سے قرآن مجید ختم کر سکیں۔ اس کا اچھا طریقہ یہی ہے کہ قرآن پاک کا جو مدرسہ ہے اس میں اس نیت سے پیسہ دے دینا چاہیے کہ یہاں کے غریب طلباء کرام پہ خرچ کر دیں، ان کا وظیفہ باندھ دیں، یا ان کو اس پیسے سے کپڑا منگا کر دے دیں، یا اس پیسے سے ان کے کھانے کا انتظام کر دیں۔ تو اچھا طریقہ یہ ہے کہ محترم مدرسہ کو یہ رقم دے دی جائے۔ اور جو لڑکے جتنا قرآن پڑھتے جائیں، اپنے گھر جا کر عورتوں اور لڑکیوں کو بھی پڑھا دیا کریں۔ یعنی یہ ایسی حالت ہے کہ جہاں مدارس نہیں ہیں، یا غریب اتنے غریب لوگ ہیں کہ، اور یا اتنے کام والے لوگ ہیں، تو اس کا طریقہ بھی ہے کہ جو لڑکا قرآن شریف پڑھے وہ اپنے گھر میں جا کر اپنی عورتوں لڑکیوں کو بھی پڑھا دیں۔ اس طرح سے گھر کے سب مرد اور عورتیں قرآن پاک پڑھ لیں گے۔ اگر کوئی سپارے میں نہ پڑھ سکے، وہ زبانی کچھ صورتیں یاد کر لے، اگر سپارہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی حال میں بھی محرومی نہیں رکھی، غریب سے غریب آدمی بھی قرآن پاک سیکھ سکتا ہے. زبانی یاد کر لے, زبانی کتنی چیزیں ہم سن سن کر یاد کر لیتے ہیں. بچے نظمیں یاد کر لیتے ہیں تو قرآن پاک یاد نہیں کر سکتے, تو زبانی پڑھ لیں. اور قرآن پاک کے کچھ اور حقوق بھی ہیں. ایک یہ کہ جو شخص جتنا پڑھ لے, خواہ پورا ہو خواہ تھوڑا, وہ اس کو ہمیشہ پڑھتا رہا کرے تاکہ یاد رہے. اگر یاد نہ رکھا تو پڑھا بے پڑھا سب یک برابر ہو جائے گا. یہ قرآن پاک کی توہین بھی ہے کہ پڑھنے کے بعد اس کو بھلا دیا جائے, اس پر سخت وعید بھی ہے. اور قرآن پاک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے, خصوصاً جو حفظ کر لے تو اس کو بار بار پڑھتا رہے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کھلی ہوئی رسی والا اونٹ غائب ہو جاتا ہے, اسی طرح دل سے قرآن پاک نکل جاتا ہے. اگر اس کو بار بار نہ پڑھا گیا, حافظ بچوں کو تو چاہیے, میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک پارے سے کم نہیں, ورنہ دو پارے, ڈھائی پارے, تین پارے, ساڑھے تین پارے روزانہ پڑھنا چاہیے حافظ کو. اور اگر نہیں پڑھا تو پھر بھول جاتا ہے اور اس کا بڑا گناہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر کسی کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کا بھی شوق ہو تو بطور خود ترجمان نہ دیکھے کہ اس میں غلط سمجھ جانے کا قوی اندیشہ ہے, کسی عالم سے سبق کے طور پر پڑھ لے. یعنی ہمیں معلوم بھی ہو کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں, کیا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ سمجھ کی بات ہے, ورنہ اگر آدمی صرف پڑھتا رہے تو ثواب تو اس کا بھی ہے, لیکن معلوم بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا وعدے لیے ہیں, کیا حکم دیے ہم کو. تو یہ ہے کہ خود سے, آج کل ایک فتنہ عربی زبان کا بھی چلا ہوا ہے کہ عربی زبان سیکھ کر اب پڑھنا تو کیا, ترجمہ نکالنا تو کیا, بلکہ لوگوں کو ترجمے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, تفسیر پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. عربی زبان سیکھنے کا یہ ہرگز ہرگز مطلب نہیں کہ ہمیں قرآن پاک سمجھنا آ گیا, بلکہ قرآن پاک کا ترجمہ کسی مستند عالم کی تفسیر دیکھنی چاہیے, کسی مستند عالم کی لکھی ہوئی. علماء سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کون سے عالم کی لکھی ہوئی ترجمہ پڑھیں, جو وہ بتائیں وہ اس کو ہم پڑھیں. یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے ترجمہ کرنا شروع ہو گئے یا بغیر پوچھے کسی ترجمے والا قرآن پاک گھر میں لے آئے اور اس کا پڑھنا شروع کر دیا. اس میں گمراہی کا سخت اندیشہ ہے. تیسرا یہ کہ قرآن مجید کا بہت ادب کرنا چاہیے, اس کی طرف پاؤں نہ کرو, ادھر پیٹھ نہ کرو, اس سے اونچی جگہ پر مت بیٹھو, اس کو زمین یا فرش پر مت رکھو بلکہ رحل پر رکھو. قرآن پاک کے لیے ٹیبل ہو یا رحل ہو مخصوص ہونی چاہیے, اس پہ دوسرے اور کام نہ کرنے چاہیے. اور اگر کوئی ایسی ٹیبل ہے جس کو اور کام میں بھی لینا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر ایک کپڑا بچھا لیا جائے جو صرف قرآن پاک رکھنے کے لیے مخصوص ہو. تو جب قرآن پاک پڑھنا ہو, ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کو ہم نے دیکھا کہ ٹیبل کے اوپر کپڑا بچھا لیتے تھے جو خاص صرف قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہوتا تھا, کیونکہ ٹیبل پر حضرت بہت سے کام کرتے تھے, کھانا بھی اسی پر بچھایا جاتا تھا اور اس پر حضرت خطوط کے جوابات اور مواعظ کی تصحیح جب علیل ہو گئے تھے تو کرسی پر بیٹھ کر ٹیبل پہ کام کیا کرتے تھے. تو جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو اس پر ایک خاص کپڑا صاف ستھرا رکھا رہتا تھا خوشبودار, اور اس کے اوپر قرآن پاک رکھا کرتے تھے. چوتھا یہ کہ اگر وہ ضعیف ہو جائے قرآن پاک کا نسخہ, کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر پاک جگہ جہاں پاؤں نہ پڑے دفن کر دو. اب آج کل یہ پہلے زمانے کا معاملہ ہے کہ دفن کر دیا جاتا تھا, لیکن آج کل تو ایسی کچی زمین بہت مشکل سے ملتی ہے اور اس کچی زمین پہ بھی لوگ چلتے پھرتے ہیں یا کوڑا کچرا پھینک دیتے ہیں, تو یہاں رکھنا صحیح نہیں ہے. آج کل بعض ادارے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں کہ قرآن پاک اور مقدس اوراق کے ڈبے جگہ جگہ رکھوا دیے ہیں, تو ان کے اندر احتیاط سے جا کر رکھ دیا جائے. پانچواں یہ کہ جب قرآن پڑھا کرو, یہ دھیان رکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں کر رہے ہیں, پھر دیکھنا دل پر کیسی روشنی ہوتی ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں ہمارا, ہم جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہم سن رہے ہیں. اور بلکہ اس کے آداب اور بھی ہمارے حضرت نے سکھائے ہیں کہ بھائی, ایک تو یہ کہ اس کے فوائد میں سے یہ ہے کہ دل کا غم دور ہوتا ہے, ہر حرف پر دس نیکی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے. اور اس کے حقوق میں سے فرمایا کہ جو ہے اس کا ادب کرنا بھی ہے, اور جو ہے اس کو عظمت کے ساتھ پڑھے, محبت کے ساتھ پڑھے, اور یہ خیال رکھے کہ ہم جب قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے گویا ہم سے فرمائش کی ہے کہ سناؤ ہمارا کلام, دیکھیں کیسا پڑھتے ہو. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا وہ ہے کہ جب وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہو اور تم اسے دیکھو کہ وہ ڈر رہا ہے، پڑھتے ہوئے ڈر رہا ہے، تو سمجھو کہ وہ سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہے. اور قرآن کو بنا بنا کر تو پڑھتے ہیں لیکن دل کے اندر خوف نہیں، داڑیاں مڑی ہوئی ہیں، بے پردگی ہے، کیا کیا گناہ ہیں، لیکن قرآن پاک کو ایسا بنا کر پڑھتے ہیں. تو قرآن پاک کو اچھا پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ میں اس کے حقوق کی ادائیگی بھی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه من الماء في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو اس سے زیادہ مالدار اور شکیل ہو یعنی خوش شکل ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس شخص پر بھی نظر ڈالے جو اس سے کمتر درجے کا ہے. اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے یہ الفاظ ہیں کہ اس شخص کو دیکھو جو تم سے کمتر درجے کا ہے اور اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو مرتبے میں تم سے زیادہ ہے، اور ایسا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے تاکہ تم اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے حقیر نہ سمجھو. تشریح میں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاصل یہ کہ جب کسی شخص کو اپنے سے زیادہ مالدار یا خوبصورت یا خوش لباس دیکھے تو فوراً اس شخص کو بھی دیکھے جو اپنے سے ان باتوں میں کمتر ہو، تاکہ حق تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں یعنی جو نعمتیں ہم پر ہیں اس پر شکر کی توفیق ہو، اور یہ بھی شکر ادا کرے کہ حق تعالیٰ نے اس شخص کی طرح مجھے دنیا میں مبتلا نہیں فرمایا. اسی لیے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی دنیا دار کو دیکھتے تو کہتے اللہم اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والعقبہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کو کسی نے مارا اور قید کیا، اس نے امام صاحب سے شکایت کی، فرمایا شکر ادا کر کہ اس سے بڑی بلا میں گرفتار نہ ہوا. پھر اس سے بری ہو کر ایک دفعہ کنویں کی قید میں ڈالا گیا، پھر امام صاحب نے اس کو صبر شکر کی تعلیم دی، پھر بری ہوا اور کچھ دن بعد ایک یہودی نے قید کیا اور ہر ساتھ اس کو تکلیف پہنچاتا اور زنجیر میں باندھ کر اپنے پاس رکھا. پھر امام صاحب سے شکایت کی اور کہا کہ کیا اس سے بھی کوئی بلا شدید ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صبر شکر کر، کیونکہ اس سے بھی شدید بلا ہے، اور وہ یہ کہ کفر کا طوق تیری گردن میں ڈالا جاوے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. البتہ آخرت کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے تاکہ اپنے سے زیادہ اعمال والوں کو دیکھ کر اپنے اعمال پر ناز و تکبر پیدا نہ ہو اور نیک اعمال کا شوق پیدا ہو. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں لباس کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا کپڑا پسند تھا، قمیص کرتا یا صدری وغیرہ پہنے تو پہلے دایاں ہاتھ آستین میں ڈالیں پھر بایاں ہاتھ، اسی طرح پاجامہ اور شلوار کے لیے پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں. پاجامہ شلوار یا لنگی ٹخنے سے اوپر رکھیں، ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی کفانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کپڑا مجھے پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے. دعا بھی یاد ہونی چاہیے اور کپڑا پہنتے وقت دعا پڑھنی بھی چاہیے اور اس کا مفہوم بھی معلوم ہونا چاہیے. کم از کم مفہوم معلوم ہو, ترجمہ اور ہوتا ہے لفظی, لیکن مفہوم معلوم ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, زبان سے ہم کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں, نزول وحی میں اور کفار کی مخالفت کے بیان میں. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے, آپ کو خلوت یعنی تنہائی محبوب ہو گئی. آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی روز رہتے, اور نبوت سے 6 مہینہ پہلے سے آپ سچے اور واضح خواب دیکھنے لگے تھے. ایک دفعہ اچانک ربیع الاول کی 8ویں دوشنبہ کے دن جبریل علیہ السلام آئے اور سورہ اقرا کی شروع کی آیتیں آپ پر لائے, اور آپ مشرف بنبوت ہو گئے. اس کے ایک عرصے کے بعد سورہ مدثر کی آیتیں اول کی نازل ہوئی, تو آپ نے حسب حکم فانذر دعوت اسلام شروع کی مگر چھپا کے. پھر یہ آیت آئی فافدع بما تؤمر, آپ نے علی الاعلان دعوت شروع کی. بس کفار نے عداوت اور ایذا شروع کر دی, لیکن ابو طالب آپ کی حمایت کرتے تھے. ایک بار کفار نے جمع ہو کر ابو طالب سے کہا کہ یا تو تم محمد کو ہمارے حوالے کر دو صلی اللہ علیہ وسلم, ورنہ ہم تم سے لڑیں گے. انہوں نے حوالے کرنا قبول نہ کیا. کفار نے آپ کے قتل کا پکا ارادہ کیا. ابو طالب آپ کو لے کر ماں تمام بنی ہاشم اور بنی مطلب کے ایک شعب یعنی گھاٹی میں واسطے محافظت کے جا رہے, اور کفار نے آپ سے اور بنی ہاشم اور بنی مطلب سے برادری قطع کر دی, بائیکاٹ کر دیا, اور سوداگروں کو منع کر دیا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی چیز نہ بھیجیں, اور ایک کاغذ اس قطرے علاقے کا یعنی تعلق توڑنے کا اس کے عہد کا لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا. آج ہم تصور کریں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے, اور پھر آپ کی بعد آپ کے اشاق صحابہ نے کس قدر دین کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں, مگر ہم اپنی زندگی کو درست کرنے کے لیے بھی تکلیف اٹھانے کو تیار نہیں. بہت ہی افسوس اور تکلیف کا مقام ہے, رنجش کا مقام ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور آخرت سے ہم غافل ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے, اپنے سلیم عطا فرمائے, اور اپنے احوال کو پورا پورا درست کرنے کی اور اسلام پر پورا پورا چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الى العالمين جو کچھ پڑھا مجھے بھی میرے گھر والوں کو, اے اللہ سب دوستوں کو ان کے گھر والوں کو, اور ہر مسلمان کو 100% عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ پاک قرآن پاک کو اچھے سے اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اگر سیکھا نہیں تو اللہ اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما. ابھی حیات ہے باقی, ابھی میں زندہ ہوں. اے اللہ ابھی موقع ہے, اور آنکھ بند ہونے کے بعد سب مواقع ختم ہو جائیں گے. اور اللہ ہم اس موقع سے غفلت میں ہیں, اے اللہ ہماری غفلت کو دور کر دے, اور قرآن پاک کو اے اللہ اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے, آداب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اور اے اللہ اس کو قبول بھی فرما. جو لوگ پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں, اے اللہ ان کو بھی قبول فرما, اور جن لوگوں نے حفظ کیا ہے, بچوں نے حفظ کیا ہے, اے اللہ اس کو روزانہ اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اصل میں حفظ کر لیتے ہیں لیکن اس کی قیمت دل میں نہیں ہوتی, اللہ اس کی قیمت ہمارے دل میں ڈال دے کہ یہ ہم کتنی بڑی دولت ہم دل میں لیے بیٹھے ہیں. اے اللہ اس کی قیمت مجھ کو, میرے گھر والوں کو, اور سب دوستوں کو, سب بچوں کو, بڑوں کو, جن جن کے سینوں میں قرآن ہے, جتنا بھی ہے اے اللہ سب کو اس کی قدر نصیب فرما اور بار بار اس کو تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما, صبح و شام تلاوت کی توفیق عطا فرما, اور اللہ اس کے احکامات کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما, اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن پاک کو, اے اللہ ہماری زندگیوں کو قرآن پاک کا نمونہ بنا دے, اے اللہ ہماری زندگیوں کو قرآن پاک کا نمونہ بنا دے, اے اللہ ہماری زندگیوں کو قرآن پاک کا نمونہ بنا دے, پورے کا پورا نمونہ بنا دے. اے اللہ اس کی تعلیمات کو, اے اللہ اس کی تعلیمات کا شوق اور اس کی قیمت اور اے اللہ اس کی اہمیت ہمیں عطا فرما دے, اور اے اللہ آخرت میں ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات اور بخشش اور سفارش کا ذریعہ بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم.